From the conference center,
Salt Lake City, Utah Temple Square Conference Center se Yeklisa Yasumsi, Brahe Mukadasine Ayame Akharki, Ekjo Sochrasimi Sheshmahi General Conference, Iskelia Mosiki, Priesthood Choir Peshkaregi, Missionary Training Center se.
President Henry B. Eyring,
Sadr Henry B. Eyring, Sadarti Majlis Alam Mashire Awal, Kahanti Ajlaski, Nazamat Karenge.
بھائیو ہم آپ کی یسوع مسیح برائے کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام کی 184ویں ششماہی کانفرنس میں خوش آمدید کرتے ہیں. سر تھامس ایس مانسن نے جو اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے اس میٹنگ کی نظامت کرنے کو کہا ہے. یہ خدمات پوری دنیا میں کئی مقامات پر کہانتی حاملین تک سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے. اس سیشن میں موسیقی پروو مشنری ٹریننگ سینٹر کی کہانتی حاملین کی کوائر رائن ایگٹ اور ایلمو کیک کی زیر ہدایت مہیا کی جائے گی اور آرگن پر کلے کرسچنسن ہوں گے. کوائر میٹنگ کا آغاز رائز اپ او مین آف گاڈ گا کر کرے گی. پھر ابتدائی دعا ایلڈر بروس اے کارلسن کریں گے جو 70 کی جماعت سے ہیں.
God,
our Father,
ہمارے آسمانی باپ، ہم اس کانفرنس کے چوتھے سیشن میں حاضر ہو کر بہت خوش ہیں اور اس بات پر توجہ دیتے ہیں جو رسومات کے ذریعے تیرا کلام ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہم اپنے ہمسایوں سے تیرے کہنے کے مطابق محبت کریں گے اور تیرے حکموں پر چلیں گے۔ تیرے بیٹے کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ اس کے رحم اور فضل سے ہی ہم بچائے جائیں گے۔ ہم زندہ نبیوں کے لیے شکر گزار ہیں اور جو ہمیں الہامی کلام پہنچاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے جن کے دل سنتے اور آنکھیں دیکھتی ہیں، تاکہ وہ اس کام کانفرنس سے مستفید ہو سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
اب کوائر ہمارے لیے بچوں کی گیتوں کی کتاب سے مشنری گیتوں کی ایک میڈلی گائے گی۔ گیت کے بعد ہم 12 رسولوں کی جماعت کے ایلڈر کوئنٹل اینڈ کوئنٹن ایل کک سے سنیں گے۔ ان کے بعد 70 کی مجلس صدارتی مجلس سے ایلڈر گریگسی کرسچنسن پیغام دیں گے۔ بشپ ڈین ایم ڈیویز، جو صدارتی مجلس بشپ میں مشیر دوم ہیں، ہم سے خطاب کریں گے۔
Thank you for that touching group of precious songs for us.
محسور کن گیت کے لیے شکر گزار ہوں. میرے بھائیو, میری خواہش ہے کہ آپ کو کچھ صلاح دوں فیصلے اور چیزوں کے انتخاب کرنے میں. جب میں سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے میں کام کرتا تھا تو چارلی براؤن ہالی ووڈ ٹی وی اسپیشلس کے ساتھ کام کرتا تھا. میں چارلز شولٹز اور اس کی ٹیم, جس میں چارلی براؤن, لوسی اور سنوپی اور دوسرے شاندار اداکار تھے, ان کا مداح ہو گیا تھا. میرے ایک پسندیدہ مزاحیہ کرداروں میں لوسی شامل تھی. جہاں تک مجھے یاد ہے, چارلی براؤن کی بیس بال کی ٹیم ایک اہم کھیل میں تھی اور لوسی میدان میں دائیں طرف کی پوزیشن پر کھیل رہی تھی اور کافی اونچی بال اس کی جانب اڑتی ہوئی آئی. تینوں بیسوں پر کھلاڑی موجود تھے اور یہ نو اننگز کے کھیل کی آخری اننگ تھی. اگر لوسی گیند کو پکڑ لیتی تو اس کی ٹیم حقیقی جیتتی, اگر لوسی گیند کو چھوڑ دیتی تو دوسری ٹیم جیتتی. اور پھر جیسا کہ مزاحیہ کہانیوں میں ہوتا ہے, جو ہی گیند لوسی کے پاس آیا, ساری ٹیم نے لوسی کو گھیر لیا. لوسی سوچ رہی تھی, اگر میں نے گیند کو پکڑا تو میں ہیرو, ورنہ میں زیرو. گیند آئی اور جب اس کی ٹیم کے ساتھیوں نے بڑے تذبذب سے اس کو دیکھا, لوسی گیند کو کیچ نہ کر سکے. چارلی براؤن نے بڑی نفرت سے اپنا دستانہ زمین پر پھینکا. لوسی نے پھر اپنی ٹیم کے ساتھیوں کی طرف اپنے ہاتھ پر ہونٹوں پر رکھ کر کہا, آپ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں گیند کیچ کر لاتی جبکہ میں اپنی ملک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں پریشان تھی. سارا سال چھوڑنے والی گیندوں میں سے یہ گیند تھی اور ہر بار اس کا کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ہوتا تھا جو کہ ہمیشہ مزاحیہ ہوتا. لوسی ہر وقت کوئی نہ کوئی جواز بنا کر بہانہ پیش کرتی جو گیند پکڑنے میں ناکامی کی جھوٹی وجوہات تھیں. صدر تھامس ایس مانسن نے خدمت کے دوران میں اکثر تعلیم دی ہے کہ فیصلے مقدر کا تعین کرتے ہیں. آج شام روح میں میری یہی نصیحت ہے کہ کسی بھی ایسے جواز سے بالا تر ہو کر جیو جو ہمیں درست فیصلے کرنے سے روکتا ہے, خاص طور پر یسوع مسیح کی خدمت کی عزت کے حوالے سے. یسایہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں لازمی طور پر بدی کو رد اور نیکی کو چننا چاہیے. میرا یقین ہے کہ اس کی ہمارے دنوں میں خاص اہمیت ہے. جب شیطان انسان کے دلوں میں مختلف نئے اور سرکش طریقوں سے غضب ناکی پھیلا رہا ہے, اس لیے ہمیں اپنے انتخابات اور فیصلے بڑی احتیاط سے کرنے چاہیے جو ہماری زندگی کے مقاصد کے ساتھ مطابقت میں ہوں. ہمیں احکامات کے ساتھ زندگی کے سمجھوتے کو مکمل کرنا ہے اور مقدس عہود کے ساتھ سختی سے وابستگی رکھنی چاہیے. جب ہم بہانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمیں ہیکل کے انڈومنٹ, اہل مشن اور ہیکل کی شادی سے دور رکھیں, تو یہ خاص طور پر نقصان دہ ہوتا ہے. جب ہم ان مقاصد میں ایمان کا اعتراف تو کرتے ہیں مگر ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری رویے کو ہر روز نظر انداز کرتے ہیں تو اس وقت دل دکھتا ہے. کچھ نوجوان لوگ ہیکل میں شادی کو مقصد تو بناتے ہیں مگر ان افراد سے ملاقات نہیں کرتے جو ہیکل جانے کے اہل ہوں. ایمانداری سے بتاؤں تو کچھ لوگ تو ملاقات پر جاتے ہی نہیں. آپ نوجوان مرد بلوغت کے مناسب سالوں کے بعد اپنی جتنی دیر تک اکیلے رہو گے اتنے ہی آسائش پسند ہو جاؤ گے, مگر زیادہ دیر آپ کو کے لیے نقصان دہ ہوگی. مہربانی سے جہاں تک جلدی ہو سکے اپنی ہیکل کی شادی کے مقصد کے لیے سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہوں. کچھ لوگ شادی کو تعلیم مکمل کرنے اور ملازمت ملنے تک مؤخر کر دیتے ہیں, گو کہ بیشتر لوگ دنیا میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ جواز ایمان کا اظہار نہیں ہے. حال ہی میں میری ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی. اس کے مقاصد میں مشن پر جانا تھا, تعلیم حاصل کرنا تھا, ہیکل میں شادی کرنا تھا اور ایک ایماندار اور شادمان خاندان کی پرورش کرنا تھا. میں اس کے مقاصد سے بہت خوش تھا مگر مزید گفتگو سے پتا چلا کہ اس کا رویہ اور انتخابات اس کے مقاصد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. میں نے محسوس کیا وہ مشن پر تو جانا چاہتا ہے اور سنجیدہ خطاؤں سے دور رہ رہا ہے جو کہ اس کو مشن پر جانے سے روک سکتے ہیں, لیکن اس کا روزمرہ کا رویہ, اس کی جسمانی, جذباتی, سماجی, ذہنی اور روحانی چنوتیوں کے لیے تیار نہیں کر رہا تھا جس کا اسے مشن پر سامنا ہوگا. اس نے سخت محنت کرنا نہ سیکھا تھا. وہ اسکول کے بارے سنجیدہ نہ تھا. وہ چرچ تو جاتا تھا مگر مورمن کی کتاب کو نہ پڑھتا تھا. وہ بہت زیادہ وقت ویڈیو گیمز سماجی میڈیا میں خرچ کر رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ صرف مشن پر چلے جانا ہی کافی ہے. نوجوانوں, مہربانی سے اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے اہل نمائندے بننے کے لیے اہل رویے کے ساتھ سنجیدگی اختیار کرو. میرا فکر نہ صرف بڑے اور زندگی کا رخ موڑنے والے فیصلوں کے بارے میں ہے بلکہ دنیا کے عام روزمرہ کاموں اور فیصلوں سے بھی ہے جہاں ہم زیادہ تر وقت گزارتے ہیں. ان باتوں میں ہمیں اعتدال پسندی, توازن اور خصوصاً دنائی پر زور دینے کی ضرورت ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بہانوں سے بالاتر ہوں اور بہترین انتخاب کریں. اعتدال, توازن اور دنائی کی ضرورت کی شاندار مثال انٹرنیٹ کا استعمال ہے. اس کو دور دراز مشری کام کے لیے, کہانتی ذمہ داریوں میں مدد کے لیے, ہیکل میں مقدس رسومات کے لیے اور عزیز آبا اجدادی کی تلاش کے لیے اور بہت سے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے بہت سے اچھے کام کیے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بدی, جس میں فحش نگاری اور ڈیجیٹل ظلم بھی شامل ہے, یہ بیوقوفی کروانے کا موجب بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ بردر رینڈل ایل ریڈ نے پچھلی جنرل کانفرنس میں زور دیتے ہوئے انٹرنیٹ کے بارے میں بات کی, آپ غیر اہم باتوں میں دھنستے چلے جائیں گے جو آپ کے وقت کو ضائع کریں گے اور بھلائی کے لیے کام کرنے میں آپ کی قوت کو کم کریں گے. راست بازی کے کام سے توجہ ہٹانا اور اس کی مخالفت صرف انٹرنیٹ پر ہی نہیں, یہ کام ہر جگہ موجود ہے. اس کا اثر صرف نوجوان پر ہی نہیں بلکہ ہم سب پر بھی ہوتا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو حقیقی طور پر ہنگامہ خیزی سے دوچار ہے. مزہ اور کھیلوں نے اور غیر اخلاقی اور جنسی طور پر خراب زندگیوں نے ہمیں جنونی حد تک گھیر رکھا ہے اور میڈیا میں یہ نارمل رویوں کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. ایلڈر ریڈ یو اے بیڈنار نے ایلڈر ڈیوڈ اے بیڈنار نے حال ہی میں ارکان کو سماجی میڈیا کے استعمال کی تصدیق کے بارے آگاہ کیا ہے. ایک مشہور رہنما آرتھر سی بروکس نے اس خیال پر زور دیا ہے. اس نے مشاہدہ کیا کہ جب سماجی میڈیا کو استعمال کرتے ہو تو ہم اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کو پیش کرتے ہیں, لیکن اسکول یا کام پر گزرے ہوئے مشکل لمحات ہم غیر کامل تصور بناتے ہیں اور بعض اوقات تو مبالغہ آرائی اور زندگی کے جھوٹے طریقے کار کو استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم ایسی زندگی کی ایسی تصویر سازی کرتے ہیں تو پھر ہم اس جھوٹی زندگی کو مکمل طور پر اپنے سماجی میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بروکس بتاتا ہے, لوگوں کو اپنے بارے جھوٹ بتا کر خوشی حاصل کرنے والے وقت سے یقیناً آپ کو اچھا محسوس نہ ہوتا ہوگا, اور پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جھوٹ سے دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں. بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہم غیر ضروری بیوقوفی, عدم توجہی اور مسلسل لڑائی سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم اس عدم توجہی کو کام کرنے اور محتاط انداز سے معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابدی مقاصد میں ہماری راست بازی کو حاصل کرنے میں یہ چیزیں یا کام ہماری مدد نہیں کر سکتے. ایک باپ نے اپنے بچوں کو اس کی عدم توجہی کی سرگرمیوں میں شریک ہونے کی درخواست کے جواب میں بڑی دنائی سے جواب دیا, کیا یہ تم کو ایک بہتر شخص بنائے گی؟ جب ہم غلط انتخاب, خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, ان کا جواز پیش کرتے ہیں اور جو بحال کردہ انجیل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے, تو ہم اپنی برکات اور اس تحفظ کو جس کی ہمیں ضرورت ہے کھو دیتے ہیں اور اکثر گناہ کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں یا اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں. میں خاص طور پر بیوقوفی اور ہائی نئی چیز پا لینے کی جنونیت کے بارے میں پرفکر ہوں. کلیسیا میں ہر قسم کے علم اور سچائی کو سراتے ہیں, مگر جب ثقافت, علم اور سماجی داد خدا کی خوشی کے منصوبے اور یسوع مسیح کے لازمی کردار سے لاگ ہو جائیں تو پھر ایسے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. جب پلوس رسول کو ایتھنس میں اوریوپوکس کی پہاڑی پر خطاب کی دعوت دی گئی تو اس نے ذہانت کے دعوے اسی طرح وہاں بھی دیکھے جو حقیقی دنائی سے خالی تھی, جس طرح کہ آج ہے. اعمال میں ہم اس بیان کو یوں پڑھتے ہیں, وہاں پر ایتھنس والے یا اجنبی بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے اپنا سارا وقت کچھ نئی باتیں بتانے اور سننے میں گزار دیا. اس کے لیے کچھ اور نہ کیا۔ پلوس نے یسوع مسیح کی قیامت کے بارے زور دیا۔ جب ہجوم نے اس کے پیغام کی مذہبی نوعیت کو محسوس کیا تو کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کئی دوسرے یہ کہتے ہوئے چل پڑے، ہم تمہارے اس موضوع کو پھر سنیں گے۔ پلوس نے بغیر کسی کامیابی کے ایتھنز کو چھوڑ دیا۔ ڈین فریڈرک فرر نے اس دورے سے متعلق لکھا، ایتھنز میں اس نے کلیسیا کی بنیاد نہ ڈالی، ایتھنز والوں کو اس نے کوئی خط نہ لکھا اور پھر اس نے کبھی ایتھنز میں اپنا قدم نہ ڈالے، اکثر اس کے ہمسایوں کے پاس گزر کر چلا جاتا۔ ایلڈر ڈیلن اے چوکس نے الہامی پیغام پر یقین رکھتے ہوئے اچھے، بہتر اور بہترین کے درمیان تمیز کے بارے میں بتایا، بہت سارے انتخابات موروثی طور پر تو برے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سارا وقت ان میں صرف ہو جائے اور ہمیں بہتر انتخاب سے دور رکھیں تو وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بہترین سرگرمیوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ کیا وہ ہمیں ہمارے بہترین مقاصد سے دور لے جاتے ہیں؟ جب میں 9 خیزی کی عمر میں تھا تو میرے باپ کے ساتھ میری یادگار گفتگو ہوئی۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ نوجوان لوگ طویل مدتی اہم مقاصد جیسے ملازمت اور خاندانوں کے لیے ذرائع مہیا کرنے پر کافی توجہ دے رہے ہیں یا تیاری کر رہے تھے۔ بامقصد پڑھائی اور تجرباتی تیاری کا کام ہمیشہ میرے باپ کے پسندیدہ ترجیحات میں رہے ہیں۔ وہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیاں جیسے بحث و مباحثات، طلبہ تنظیم سازی میرے اہم مقاصد کے ساتھ براہ راست تعلق ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے وقت میں جو فٹ بال، باسکٹ بال، بیس بال کھیلنے اور ٹریک پر دوڑنے میں گزارتا تھا اور اس کے لیے زیادہ پر یقین نہ تھا۔ وہ اس بات کو مانتا تھا کہ کھیلیں مضبوطی، برداشت اور ٹیم ورک کی تعمیر سازی تو کر سکتی ہیں، مگر تجویز بھی دیتا تھا کہ تھوڑے وقت کے لیے ایک کھیل پر توجہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی سوچ میں کھیلیں میرے لیے اچھی تو تھیں مگر بہترین نہ تھیں۔ لوسی کے باسکٹ بال کھیلنے کی تاریخ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے باپ کے نظریات میں خارجہ پالیسی کا مطالعہ کسی ایک گیم میں گیند کو پکڑنے سے زیادہ بہتر تھا۔ میں یہ بات واضح کرتے چلوں کہ میری ماں کو کھیلوں سے بہت شغف تھا۔ وہ میری کوئی گیم اس وقت ہی چھوڑتی جب وہ ہسپتال میں ہوتی۔ میں نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور کالج میں انٹر کالجیٹ مقابلوں میں حصہ نہ لیا۔ پھر میرے ہائی اسکول فٹ بال ٹیم کے کوچ نے مجھے بتایا کہ اسٹینفرڈ فٹ بال کوچ میرے اور میرلن اولسن کے ساتھ لنچ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نوجوان میرلن کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ ایک بہترین قومی کھلاڑی تھا جو دفاعی پوزیشن پر لوگن ہائی اسکول فٹ بال ٹیم کے لیے کھیلتا تھا جہاں میں ربی صدی پیشتر کھیلتا تھا۔ ہائی اسکول میں ہی میرلن کو انتہائی کامیاب کالجز کی ٹیم پر مشتمل کھلاڑیوں میں شامل کر لیا گیا جو قومی سطح پر کھیلتے تھے۔ کالج ہی میں اس کو بہترین قومی لائن مین کی ٹرافی سے نوازا گیا۔ میرلن قومی فٹ بال لیگ کے لیے منتخب کیا جانے والا تیسرا کھلاڑی تھا اور بہترین کھلاڑی ہونے کے ناطے اس نے مسلسل بالز میچ کھیلے۔ 1982 میں وہ پیشہ ورانہ طور پر ہال آف فیم کا رکن بنا۔ اسٹینفرڈ کوچ کے ساتھ لنچ لوگن میں بلو ریسٹورنٹ میں تھا۔ جب ہم نے ہاتھ ملائے تو اس نے کبھی بھی میرے ساتھ آنکھ نہ ملائی۔ اس نے براہ راست میرلن سے بات کی، مجھے نظر انداز کیا۔ لنچ کے آخر میں پہلی بار وہ میری طرف متوجہ ہوا مگر میرا نام اس کو یاد نہ آیا۔ پھر اس نے میرلن کو بتایا، اگر تم اسٹینفرڈ کا انتخاب کرتے ہو اور اگر اپنے دوست کو اپنے ساتھ لانا چاہتے ہو تو جیسے کہ اس کے اچھے گریڈز ہیں تو اس کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اس تجربے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ مجھے اپنے باپ کی نصیحت کی پیروی کرنی چاہیے۔ میرا ارادہ یہ نہیں کہ میں نوجوانوں کی کھیلوں میں حصہ لینے یا انٹرنیٹ کے استعمال میں یا دوسری اہل اور پرمسرت سرگرمیوں کی میں شرکت کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے سرگرمیاں جن کے لیے اعتدال پسندی، توازن اور حکمت کی ضرورت ہے۔ جب ہم دنائی سے ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بہتر ہوتی ہیں۔ تاہم میں ہر ایک نوجوان اور بوڑھے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنے مقاصد پر نگاہ رکھیں اور عظیم نظم و ضبط کی مشق کرتے رہیں۔ ہمارا روزمرہ کے رویے اور انتخابات کے مطابقت ہمارے مقاصد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم عدم توجہی اور معقولیت پسندی سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ ہم اپنے عہد کے ساتھ راست بازی میں یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ اہم انتخاب کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں۔ اس وقت خدا سے ملنے کی تیاری کا وقت ہے. ہم خوش اور پر مسرت لوگ ہیں. ہم اچھی ظرافت اور قدروں کو اور دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ مل کر وقت گزارنے کو سراہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ زندگی کے وہ بنیادی مقاصد کیا ہیں جن کے مطابق کامیاب زندگی گزارنی ہے. ایسی عدم توجہی اور معقولیت پسندی جو ترقی کو محدود کرے وہ کافی نقصان دہ ہے. مگر جب یسوع مسیح اور کلیسیا پر ایمان معدوم ہو جائے تو وہ انتہائی غمگینی کی بات ہے. میری دعا ہے کہ کہانتی حامل کے طور پر ہمارا رویہ اعلیٰ مقصد کے مطابق ہونا چاہیے جس کی مالک کے خدمت گزاروں کو ضرورت ہے. ساری باتوں میں یہ بات رکھنی ہے کہ گواہی میں دلیر ہونا سیلیسٹریل اور ٹرسٹریل بادشاہت کے درمیان ایک بڑا فرق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فرق کی سیلیسٹریل طرف ہوں. اس کے ایک رسول کے طور پر میں کفارے کی اور یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہوں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
My dear brethren, we are
continuing. اور بھائیو, ہم خود سے جان سکتے ہیں یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے, اور یہ بھی کہ جوزف سمتھ بحالی کا نبی ہے. میرے کئی ڈیکنوں سے پوچھا گیا, آپ صدر مانسن کے بارے میں سب سے زیادہ کس بات کو سراہتے ہیں؟ ایک ڈیکن نے بتایا, صدر مانسن ایک بچے کے طور پر اپنے کھلونے ضرورت مندوں دوستوں کو دیے. تیسرے نے نوٹ کیا, وہ نومری میں ایک رسول بلائے گئے اور پوری دنیا میں لوگوں کو برکت دی. پھر ایک نوجوان نے کہا, جو بات میں صدر مانسن میں سب سے زیادہ سراہتا ہوں وہ اس کی مضبوط گواہی ہے. در حقیقت ہم سب نے اپنے نبی یسوع مسیح کی خاص گواہی اور روح کی تحریک کی ہمیشہ پیروی میں وابستگی کو محسوس کیا. ہر تجربے کے ساتھ جو بتاتے ہیں صدر مانسن ہمیں انجیل پر کامل طور پر عمل کرنے اور اپنی ذاتی گواہیوں کو پانے اور مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یاد کریں کہ چند سال پہلے کی کانفرنس میں انہوں نے اس ممبر سے کیا کہا تھا, ہمارے لیے مضبوط ہونے اور ہمیں غلط راہ پر کھینچنے والی تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ذاتی گواہی رکھنی ہے. چاہے آپ 12 یا 112 سال کے ہیں یا اس کے درمیان کہیں بھی, آپ خود سے جان سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی انجیل سچی ہے. اگرچہ آج شام میرا پیغام ان کے لیے ہے جو 112 کی بجائے 12 سال کے قریب ہیں, ان اصولوں میں بتاؤں گا سب پر لاگو ہوں گے. صدر مانسن کے بیان کے جواب میں میں پوچھوں گا, کیا ہم میں سے ہر ایک خود انجیل کو جانتا ہے کہ انجیل سچی ہے؟ کیا ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گواہیاں واقع ہی ہماری اپنی ہیں؟ صدر مانسن کا پھر سے حوالہ دوں گا, میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے نجات دہندہ اور اس کی انجیل کی مضبوط گواہی آپ کے گرد گناہ اور برائی سے بچائے گی. اگر آپ کے پاس سے پہلے ان باتوں کی گواہی نہیں ہے, اسے پانے کے لیے جو بھی کرنا ضروری ہے کریں. یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی ذاتی گواہی پائیں, کیونکہ دوسروں کی گواہی آپ کے لیے کسی حد تک سود مند ہوگی. میں یہ باتیں خود سے جانتا ہوں کہ یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل سچی ہے. زندگی کے عظیم ترین اور سب سے خوبصورت تجربات میں یہ ایک ہو سکتی ہے. شاید ہمیں دوسروں کی گواہیوں پر انحصار کرنے سے آغاز کرنا پڑے گا, جیسے کہ نوجوان جنگجوؤں نے کیا. ہم شک نہیں کرتے ہماری مائیں اسے جانتی تھیں. آغاز کرنے کے لیے اچھا طریقہ ہے, مگر ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے. انجیل پر عمل کرنے میں مضبوط ہونے کے لیے ذاتی گواہی پانے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے اس سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں. جیسا علما نے اعلان کیا, میں یہ باتیں خود سے جانتا ہوں. اور تم کیسے جانو گے کہ میں ان کی حقیقت جانتا ہوں؟ علما نے کہا کہ دیکھو, میں تم سے کہتا ہوں یہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے مجھ پر ظاہر کی گئی ہیں. دیکھو, میں نے روزے رکھے اور کئی دنوں تک دعا کی ہے تاکہ میں اپنے متعلق ان باتوں کو جانوں, اور اب میں جانتا ہوں کہ یہ سچی ہیں. میں نے بھی ان باتوں کو جاننے کی خواہش کی جو میرے باپ نے دیکھی تھیں. علما کی مانند نیفائی نے بھی سچائی کو خود سے جانا. اپنے والد کو اس کے کئی روحانی تجربات کے بارے میں سنا. نیفائی وہ جاننا چاہتا تھا جو اس کا باپ جانتا تھا. تجسس سے بھر کر تھا یہ سب کچھ اس کے لیے. وہ بھوکا اور پیاسا تھا. اگرچہ وہ بہت نوعمر تھا, وہ خدا کے بھیج جانے کی عظیم خواہش رکھتا تھا. وہ روح القدس کی قدرت سے ان تمام باتوں کو دیکھنے اور سننے کی جاننے کا خواہش مند تھا. جب نیفائی دل میں غور کرنے بیٹھا, تو روح اسے دور لے گیا ایک نہایت اونچے پہاڑ پر جہاں اس سے پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا جواب سادہ تھا، میں ان چیزوں کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں جو میرے باپ نے دیکھی۔ ان کے اعتقاد رکھنے والے دل اور اس کی جان فشاں کوششوں کی بدولت نیفائی کو ایک شاندار تجربے سے بابرکت کیا گیا۔ اس نے یسوع مسیح کی آنے والی نئی پیدائش، زندگی، مصلوبیت کی گواہی پائی۔ اس نے مورمن کی کتاب کا آنا، آخری ایام میں انجیل کی بحالی کو دیکھا اور سب کچھ اس کے خود سے جاننے کی خواہش کا نتیجہ تھا۔ نیفائی کی طرح نبی جوزف سمتھ بھی نہایت نوعمر تھا جب وہ سنجیدگی سے روحانی سچائیوں کو جاننے کے بارے میں کوشش کر رہا تھا۔ جوزف کے لیے مذہب کے متعلق متضاد اور پریشان کن پیغامات سے گھرے ہونے کی وجہ سے ایک نہایت بے چینی کا وقت تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کون سی کلیسیا صحیح ہے۔ بائبل میں سے ان الفاظ سے تحریک پا کر، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے۔ اس نے ایک جواب پانے کے لیے اس نے خود سے عمل کیا۔ 1820 میں بہار کی ایک خوبصورت صبح کو وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا اور دعا کے لیے گھٹنے ہوا۔ اس کے ایمان کی بدولت اور کیونکہ اس کے کرنے کے لیے ایک خاص کام خدا رکھتا تھا، جوزف نے خدا باپ اور اس کو بیٹے یسوع مسیح کی ایک شاندار رویا پائی اور خود سے جانا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیا آپ جوزف کے تجربے میں نمونہ دیکھتے ہیں جسے آپ اپنی ذاتی گواہی پانے یا مضبوط کرنے میں لاگو کر سکتے ہیں؟ جوزف نے صحائف کو اپنے دل میں سرایت کرنے دیا۔ اس نے ان پر گہرائی سے غور کیا، انہیں اپنی صورتحال پر لاگو کیا، پھر اس نے ان پر عمل کیا جو اس نے سیکھا تھا۔ نتیجہ جلالی پہلی رویا تھی اور وہ سب کچھ جو اس کے بعد آیا۔ یہ کلیسیا بالکل حقیقی طور پر ان اصولوں پر تعمیر ہے جو کوئی بھی بشمول 14 سالہ کسان لڑکے کے خدا سے پوچھ سکتا ہے اور اپنی دعاؤں کا جواب پا سکتا ہے۔ ہم اکثر کلیسیا کے اراکین کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ انجیل کی گواہی ان کی سب سے بیش قیمت ملکیت ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک مقدس تحفہ ہے جو ہم تک روح القدس کی قدرت سے پہنچتا ہے۔ یہ دعویٰ ہے یقین جو ہم پاتے ہیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری جانوں کو روح القدس کی شہادت دیتا ہے اور جو کچھ ہم سیکھ اور کر رہے ہیں درست ہے۔ کچھ لوگ گواہی کو لائٹ سوئچ کہتے ہیں، یہ آن ہے یا آف۔ در حقیقت ایک گواہی ایک درخت کی مانند ہے جو بڑھوتری اور ترقی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ زمین پر سب سے طویل اقامت درخت میں سے کچھ جنوبی ریاستہائے متحدہ کے ریڈ ووڈ نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں۔ جب ان درختوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچنا حیران کن ہے کہ ان میں سے ہر ایک درخت ایک چھوٹے بیج سے پروان چڑھا ہے۔ بس ایسی ہی ہماری گواہیاں ہیں، اگرچہ وہ واحد اور روحانی تجربات سے شروع ہوتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ مسلسل غذا اور روحانیت سے بڑھتی ہیں۔ تب یہ بہت حیران کن ہے جب نبی ایلما نے وضاحت کی کہ گواہی کیسے فروغ پاتی ہے۔ وہ ایک بیج کے ایک درخت میں بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ اگر تم جگہ دو، اس نے کہا، تاکہ بیج تمہارے دلوں میں بویا جائے، تو دیکھو اگر یہ سچا بیج یعنی اچھا بیج ہے اور اگر تم نے اسے بے اعتقادی کے سبب سے باہر نہیں نکالا، یہ تمہارے سینوں میں پھلنے پھولنے لگے گا، اور جب تم اسے پھلتا پھولتا محسوس کرو گے تو اپنے آپ سے کہو گے یہ یقیناً ایک اچھا بیج ہے، یعنی یہ کلام اچھا ہے کیونکہ میری جان کو وسعت دینے لگا ہے، ہاں میرے فہم کو روشن کرنے لگا ہے، یہ مجھے خوش ذائقہ معلوم ہونے لگا ہے۔ گواہی عموماً اسی طرح شروع ہوتی ہے، مقدس پربصیرت یعنی احساسات کے ساتھ جو ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ تاہم یہ احساسات جتنے بھی شاندار ہوں، یہ ان کا آغاز ہے۔ اپنی گواہی کو فروغ دینا آپ کا اپنا کام ہے، اسی طرح جیسے ریڈ ووڈ درخت کو اگنا ہوتا ہے جب پہلی ننی کومپل زمین سے نکلتی ہے۔ اگر ہم ان ابتدائی روحانی تحریک کو نظر انداز کریں، اگر ہم ان مسلسل متعلق صحائف اور دعا اور روح کے ساتھ مزید تجربات کے خواہاں ہونے سے پروان نہیں چڑھتے، ہمارے احساسات کم اور گواہیاں غائب ہو جائیں گی۔ جیسے علما نے کہا، اگر تم درخت کی نشوونما میں غفلت کرو گے تو وہ جڑ بالکل نہیں پکڑے گا, اور جب سورج کی گرمی پڑے گی تو اسے جھلسا دے گی, کیونکہ جڑ نہ ہونے سے یہ سوکھ جائے گا اور تم اسے اکھاڑ کر باہر پھینک دو گے. زیادہ تر معاملات میں ہماری گواہیاں اسی انداز میں فروغ پائیں گی جیسے درخت بڑھتے ہیں, بالکل غیر محسوس انداز میں, ہماری مسلسل کوششیں اور دیکھ بھال کے نتیجے میں. اگر تم کلام کی نشوونما کرو گے, علما وعدہ کرتا ہے, اگر تم اپنے ایمان اور نہایت جانفشانی اور صبر کے ساتھ اس کا پھل کا انتظار کرتے ہو, درخت کی نشوونما کرو گے جب یہ بڑھے گا اور جڑ پکڑے گا, اور دیکھو یہ درخت ابدی زندگی کا پھل لائے گا. میری اپنی گواہی شروع ہوئی جب میں نے بک آف مورمن کو پڑھا اور اس پر غور کیا, جب میں فروتن دعا میں خدا سے پوچھنے لگا, روح القدس سے میری جان کو شہادت دی جو کچھ میں پڑھ رہا تھا سچا تھا. یہ ابتدائی گواہی انجیل کی دوسری سچائیوں کے بارے میں میری گواہی کے لیے ایک اچھا عمل تھا. جیسے صدر مانسن نے سکھایا ہے, جب ہم جانتے ہیں کہ مورمن کی کتاب سچی ہے, پھر یہ پیروی کرتی ہے جوزف سمتھ ایک نبی ہے اور اس نے خدا ابدی باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھا, یہ اس کی بھی پیروی کرتی ہے کہ آخری ایام میں جوزف سمتھ کے ذریعے انجیل بحال کی گئی, بشمول دونوں کہانت و ہارونی اور ملک صدق کی بحالی. اس دن سے مجھے روح القدس کے کئی تجربات ہوئے ہیں جنہوں نے پھر مجھے یقین دلایا کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے اور اس کی بحال شدہ انجیل سچی ہے. میں علما کے ساتھ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان باتوں کو خود سے جانتا ہوں. میرے نوجوان دوستو, اب ہی وقت ہے اور آج کا ہی دن ہے سیکھنے یا پھر سے یقین کرنے کا کہ انجیل سچی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے کرنے کو اہم کام ہے اس کی تکمیل کے لیے. ہمیں اپنی ذاتی گواہی پانے اور فروغ دینے کے لیے علما, نیفائی اور نوجوان جوزف سمتھ جیسے ایمان رکھنا چاہیے. اس نوجوان ڈیکن کی مانند جس کا میں نے ذکر کیا تھا, میں صدر مانسن کو ان کی گواہی کے لیے سراہتا ہوں, ایک اونچے ریڈ ووڈ کی مانند. پھر بھی صدر مانسن کی گواہی کو ابھی وقت کے ساتھ نشوونما پانی پڑی. ہم خود سے جان سکتے ہیں ویسے جس صدر مانسن نے جانا کہ یسوع مسیح ہمارا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے اور جوزف سمتھ خدا کی کہانت کی بحالی کا نبی ہے. ہم یہ پاک کہانت رکھتے ہیں, کاش ہم یہ باتیں سیکھ سکیں اور خود سے جانیں. یہ میری فروتن دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
My dear brethren,
my عزیز بھائیوں, میں کہانت اور آپ کے ساتھ ہونے سے پیار کرتا ہوں. میں اس بات کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہم اس عظیم مقصد کے لیے مل کر خدمت کر سکتے ہیں. ہم ایک انتہائی اہم وقت میں رہتے ہیں. طب, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نے موجزانہ طور پر بہت ساروں کے لیے زندگی کے معیار کو بہتر کر دیا ہے. تاہم ہمیشہ سے انسان کی تکلیف اور دکھوں کے شواہد رہے ہیں, جس میں جنگوں نے, جنگ کے بارے افواہوں نے, قدرتی آفات میں اضافے نے, جس میں سیلاب, آگ, زلزلے اور بیماریاں شامل ہیں, عالم کی سطح پر ہزاروں زندگیاں متاثر کی ہیں. کلیسیائی قیادت ہر جگہ پر خدا کے بچوں کی بہتری کے بارے آگاہ اور چوکس ہے. جب اور جہاں بھی ممکن ہوتا ہے, کلیسیائی ہنگامی ذرائع ایسی ضروریات میں مختلف طریقوں سے مدد مہیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے نومبر میں ہائیان طوفان جزیرہ نما فلپین سے ٹکرایا. یہ پانچویں درجے کا بڑا طوفان تھا. ہائیان طوفان نے وسیع پیمانے پر تباہی برپا کی. کئی شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے, کئی زندگیاں گئیں, لاکھوں گھروں کو شدید نقصان پہنچا یا مکمل طور پر تباہ ہو گئیں, اور بنیادی ضروریات جیسا کہ پانی, نالیاں اور بجلی کا نظام معطل ہو گیا. کلیسیائی ذرائع طوفان کے فوراً بعد امداد کے لیے فراہم کر دیے گئے. فلپین میں کلیسیائی ارکان نے اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے خوراک, پانی, کپڑے اور حفظان صحت کے بیگ اراکین اور غیر اراکان کو یکساں بنیادوں پر فراہم کیے. کلیسیائی میٹنگ ہاؤس ہزاروں بے گھروں کے لیے پناہ گاہ بن گئے. علاقائی صدارتی مجلس اور مقامی کہانتی قیادت کے تحت ان لوگوں کے لیے جو اپنا سب کچھ کھو چکے تھے, انہوں نے تمام لوگوں کی مدد کرنے کا تخمینہ لگایا. ان منصوبوں کا آغاز کیا گیا اور ارکان کو خود انحصاری اور زندگی کی ضرورتوں کی بحالی میں مدد کی گئی. کچھ ذرائع کلیسیا ارکان کی مدد کے لیے دی گئے کہ وہ لکڑی کی بنی پناہ گاہوں اور گھروں کی اثر نو تعمیر کر سکے. ایک لحاظ سے یہ مدد مفت نہ تھی بلکہ ارکین نے خود تربیت حاصل کر کے اپنے اور دوسروں کے گھر بنائے. اس سے یہ برکت حاصل ہوئی کہ ارکان نے بطور کارپینٹر, پلمبر اور دیگر تعمیری مہارتوں میں فروغ پایا اور قریبی شہروں میں اور معاشروں کی اثر نو تعمیر کے کام میں کرنے کے قابل ہو گئے. اپنی فانی خدمت سے قبل یہوا نے اعلان کیا, اور چونکہ ملک میں کنگال صدا پائے جائیں گے اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور متحجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا. ان دنوں میں غریب اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنا چار مقرر کردہ کلیسیا ذمہ داریوں میں سے ایک ہیں جو افراد اور خاندانوں کو سرفرازی معیار پر پورا اترنے میں مدد کرتی ہیں. غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنے سے روحانی اور نجات پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے. اس میں کلیسیا ارکان کی خدمت کرنے کے ساتھ جو ذاتی طور پر غریبوں اور غریب ضرورت مندوں کے لیے فلاح بھی شامل ہے. خداوند کے مرکزی منصوبے کے طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنا روزے کا قانون ہے. خداوند نے روزے اور روزے کے ہدیے کا قانون لوگوں کو برکت دینے اور ان کے وسیلے سے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے قائم کیا ہے. نجات دہندہ کے پیروکار کے طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وفادار کلیسیا ارکان ہر مہینے 24 گھنٹے کے لیے کھانے اور پینے کے بغیر یعنی روزے کے سبب اور اس روزے کے دوران نہ کھائے جانے والی خوراک مساوی روزے کا ہدیہ کلیسیا میں ادا کر کے ہر جگہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنے میں معاونت کرتے ہیں. یسیع کے الفاظ ہر گھر میں غور کرنا, ان پر تعلیم دینی چاہیے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ جوئے کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر لائے. جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنچائے اور اپنی ہم جنس سے رو پوشی نہیں کرے. پھر یسیا ان لوگوں کے لیے جو روزے کے حکم کو مانتے ہیں کے لیے خدا کے وعدہ کردہ شاندار برکات کے بارے بتاتا ہے. جب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی, تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا, تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیزی دوپہر کی مانند ہو جائے گی, اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. اس صحیفے کے حوالے سے صدر ہیرڈ بیلی نے یہ کہا ہے, وہ شاندار برکات جو روزے سے آتی ہیں جو ہر زمانے بتائی جاتی ہیں اور یہاں خدا اپنے نبی کے وسیلے سے بتا رہا ہے, اور وہ برکات کیا ہیں جو روزے سے آتی ہیں. اگر آپ یسیع کے باب 58 کا جائزہ لیں تو یہ وجہ جانیں گے کہ کیوں خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم روزے کا ہدیہ دیں. وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ اس لیے کہ روزے کا معیار پر پورا اترنے کے سبب ہم خدا کو پکار سکے اور وہ ہمیں جواب دے سکے. ہم پکاریں اور خدا جواب دے, میں یہاں ہوں. صدر لی اضافہ کرتے ہیں, کیا ہم کبھی ایسی حالت میں ہو سکتے ہیں جہاں ہم اس کو پکاریں اور وہ جواب نہ دے؟ ہم اس کو اپنی مصیبت میں پکاریں اور وہ ہمیں جواب نہ دے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے, ہم ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ زمانہ آگے آنے کو ہے جب ہم خداوند کی برکات کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوگی, جب پوری دنیا کا بغیر کسی تفریق کے انصاف ہوگا. ہمارے نبی صدر تھامسن ایس مانسن نے ان اصولوں کے بارے اپنی گواہی بیان کی ہے, ایک ایسی گواہی جو ذاتی تجربے سے نکلی ہے. انہوں نے فرمایا, کلیسیا کا کوئی بھی رکن جس نے ضرورت مندوں کی مدد کی ہے وہ کبھی بھی اس تجربے کو فراموش نہیں کر سکتا یا اس پہ افسوس نہیں کر سکتا. محنت, کفایت شاری, خود انحصاری اور دوسروں کو دینا ہمارے رویے ہیں. بھائیو, کلیسیائے یسوع مسیح برائے آخری ایام کے ارکان عہد کرنے والے اور حکموں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں. میں ایسے کسی قانون ایسے حکم کے بارے نہیں سوچ سکتا جس کو اگر وفاداری سے پورا کرو اور جو پورا کرنا آسان بھی ہو روزے کے ہدیے کے برکات سے پڑھ کر مجھے عظیم برکات مہیا کر سکے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور دیانتداری سے روزے کا ہدیہ دیتے ہیں تو ہم خداوند کے ذخیرہ خانے میں کھانے کی لاگت کے مساوی حصہ ڈالتے ہیں. اس کے لیے زیادہ پیسے کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم عام طور پر خرچ اسی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے غور کیا ہے ہم سے غیر معمولی برکات کا وعدہ کیا جاتا ہے. روزے کا قانون کا اطلاق کلیسیا کے سارے ارکان پر ہوتا ہے حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزے کے بارے سکھایا جاتا ہے. اس کا آغاز وہ ایک کھانے سے اور پھر دو کھانوں سے کر سکتے ہیں. جب وہ روزے کے قانون کو ذہنی طور پر سمجھنے اور جسمانی طور پر برداشت کرنے کے قابل ہوں میاں بیوی اور کنوارے ارکان نوجوان اور بچے کو روزے کا آغاز دعا سے کرنا چاہیے. اپنی زندگی میں عطا کردہ برکات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور روزے کے دوران روزے کی برکات اور مضبوطی کے خواہ ہوتے ہوئے. روزے کے قوانین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب روزے کا ہدیہ خدا کے مقرر کردہ خادم بشپ کو دیا جاتا ہے. بشپ صاحبان ہارڈ میں فلاح کے کام کی نگرانی کرتے ہیں. غریبوں کی حفاظت اور نگرانی کا آپ کو الہی منشور ہے. رلاف ردی سوسائٹی اور ملک صدق کہانت کی جماعت کے معاونت سے آپ کا مقصد ارکان کی اس طرح سے مدد کرنا ہے کہ وہ خود انحصار ہو سکیں. روزے کے ہدیے کا استعمال کا احتیاط سے استعمال کر کے آپ ارکان کی وقتی مدد کر سکتے ہیں. جب آپ دعا گو ہو کر کہانتی کنجیوں کی مشق کرتے ہیں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے بارے سوچتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ روزے کے ہدیے کا درست استعمال زندگی گزارنے کے لیے مدد ہے نہ کہ عیاشی کے لیے. ہارونی کہانت کی جماعت کے صدور آپ کے پاس کنجیاں ہیں, رسومات ادا کرنے کی طاقت ہے. آپ بشپ صاحبان کے ساتھ کام کرتے ہو اور کورم کے ارکان کی کہانت میں ان کے فرائض پورا کرنے کے لیے ہدایت دیتے ہو اور پھر روزے کے ہدیے میں شریک ہونے کا موقع پانے کے لیے کلیسیائی ارکان کی تلاش کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور جب آپ ہارونی کہانت پر جام فشانی سے قائم رہتے ہیں اور یہ موقع کلیسیا کے سارے ارکان تک پہنچاتے ہیں تو آپ روزے کی کثرت سے ان کو دیتے ہیں جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال سخت دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور ان لوگوں کی زندگیوں کو بابرکت بناتی ہے جو چرچ میں بہت کم شریک ہوتے ہیں. صدر مانسن نے فرمایا وہ بشپ صاحبان جو روزے کے ہدیے کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی ہارونی کہانت کے کورم کو منظم کرتے ہیں وہ زیادہ کامیابی پائیں گے. بشپ صاحبان یاد رکھیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور ایک ملک سے دوسرے علاقے کے حالات بہت مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر ہارونی جماعت کے ارکان کا دروازوں پر دستک دینا مناسب نہ ہو. تاہم ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ دعا گوا ہو کر اور مناسب طریقے سے الہام کے خواہ ہوں جس میں آپ کے رکواڈ کی ہارونی کہانت کے حاملین روزے کے ہدیے کو اکٹھا کرنے میں شرکت کے باعث اپنی روحانی کہانت کو جافشانی سے نبھا سکتے ہیں. تھرڈ نیفائی اس کے 27 باب میں ہے. جی اٹھے مسیح نے کہا تمہیں کیسا انسان ہونا چاہیے. اس نے جواب دیا جیسا کہ میں ہوں. جب ہم اپنے اوپر یسوع کا نام لیتے ہیں اور اس کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے چہرے پہ اس کی شبیہ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی امانت بنتے ہیں. غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا نجات دہندہ کی خدمت کا حصہ ہے. یہ اس کے ہر ایک کام میں ہے. وہ ہم سب کو پہنچتا ہے اور ہمیں اٹھاتا ہے. اس کا جوا آسان ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہے. میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے اور روزے کے قانون پر وفاداری سے قائم رہتے ہوئے اور فیاضی سے روزے کا ہدیہ دینے کے باعث نجات دہندہ کی امانت بنو. میں فروتی سے گواہی دیتا ہوں کہ وفاداری سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنا روحانی بلوغت کا عکس ہے اور دینے والا اور دینے والا دونوں کو باب برکت بنائے گا. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
The choir and congregation.
Choir اور جماعت کھڑے ہو کر گیت وی تھینک دی او گاڈ فار اے پروفٹ گائیں گے. گیت کے بعد ہم صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوئم ٹیرر ایف اوکڈورف کو سنیں گے، پھر میرا اعزاز ہوگا کہ آپ سے کلام کروں۔
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
ہم آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے، ہمیں شکر گزار ہیں جو کچھ نبی نے ہمیں بتایا ہے. ہم محبت رکھتے ہیں اپنے صدر اور نبی صدر تھامس ایس مانسن سے. ہم نے انہیں سب ارکان کے لیے اور خاص طور پہ کہانت والوں کے لیے دعا کرتے سنا ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے عزیز نجات دہندہ کی فانیت میں آخری رات تھی، خود کو تمام انسانیت کے فدیہ کے طور پر پیش کرنے سے پہلے کی شام، جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ روٹی توڑ رہا تھا تو اس نے کیسی بات کہی جس نے ان کے دلوں کو بڑی پریشانی اور گہری غمگینی سے بھر دیا. اس نے ان سے کہا، تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. شاگردوں نے اس کی کہی بات کی سچائی پر سوال نہیں اٹھائے، نہ ہی ارد گرد دیکھ کر کسی اور پر انگلی اٹھا کر کہا، کیا یہ پکڑوائے گا؟ اس کی بجائے وہ تمام نہایت غمگین ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کہنے لگا، خداوند کیا میں ہوں. میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کیا کرے گا اگر نجات دہندہ نے ہم سے یہی سوال کیا. کیا ہم ارد گرد دیکھ کر اپنے دلوں میں کہیں گے یہ بھائی جانسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مجھے ہمیشہ سے ہی ان پر شک رہا ہے, یا پھر شکر ہے بھائی براؤن یہاں پر موجود ہیں, انہیں واقعی یہ سننے کی ضرورت تھی, یا کیا ہم ان قدیم شاگردوں کی طرح اپنے اندر دیکھ کر وہ چھید کر دینے والے سوال پوچھیں گے, کیا میں ہوں؟ ان سادہ الفاظ خداوند کیا میں ہوں میں حکمت, ذاتی طور پر رجوع لانے اور نہ ختم ہونے والی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. ایک آدمی تھا جو شام کو اپنے گھر کے آس پاس سیر کر کے محظوظ ہوا کرتا تھا. وہ خاص طور پر اپنے پڑوسی کے گھر کے پاس سے گزرنے کا مشتاق ہوا کرتا تھا. یہ پڑوسی اپنی گھاس بہترین طور پر کاٹتا تھا, پھول ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور درخت صحت مند اور سایہ دار تھے. یہ بات ظاہر تھی کہ پڑوسی خوبصورت لان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا. لیکن ایک دن جب یہ آدمی اپنے پڑوسی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے خوبصورت گھاس کے درمیان میں تن تنہا بہت بڑا گلے کاشتی دیکھا. گلے کاشتی دیکھنا اس کے لیے بہت حیران کن تھا. پڑوسی نے اسے اکھاڑا کیوں نہیں؟ کیا اسے نظر نہیں آتا؟ کیا اسے پتا نہیں کہ گلے کاشتی بہت سے بیج بکھیر کر درجنوں مزید بوٹیاں پیدا کر سکتا ہے؟ اس اکیلے گلے کاشتی نے اسے حد سے زیادہ پریشان کیا اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا تھا. کیا وہ اسے اکھاڑ پھینکے یا بوٹی مار چھڑکاؤ کرے؟ شاید اگر وہ رات کے اندھیرے میں جائے تو چپکے سے اسے نکال سکتا تھا. اپنے گھر کی جانب جاتے ہوئے ان سوچوں نے اس کے ذہن کو مکمل طور پر گھیرے میں رکھا. وہ اپنے گھر میں اپنے باغیچے کی طرف نظر ڈالے بغیر داخل ہوا جو کہ سینکڑوں ویسی ہی بوٹیوں سے بھرا پڑا تھا. کیا یہ کہانی ہمیں نجات دہندہ کے الفاظ یاد دلاتی ہے؟ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو کیوں دیکھتا ہے اور اس شہتیر کو نہیں جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ پہلے اپنی آنکھ سے شہتیر نکال اور پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکا نکالنے کے لیے تجھے صاف نظر آئے گا. تنکوں اور شہتیروں کے کاروبار کا تعلق گہرے طور پر خود کو صاف طور پر دیکھنے سے لگتا ہے. مجھے پتا نہیں کہ کیوں ہم دوسرے لوگوں کی خرابیوں کی تشخیص اور علاج بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں جبکہ اپنے آپ کی خرابیاں دیکھنے میں اکثر ہمیں مشکل ہوتی ہے. کچھ سال پہلے ایک آدمی کے بارے میں خبر آئی جو یہ یقین رکھتا تھا کہ اگر وہ اپنے منہ پر لیمو کا رس مل لے تو کیمروں کو نظر نہیں آئے گا. سو اس نے اپنے پورے منہ پر لیمو کا رس ملا اور جا کر دو بینکوں میں ڈاکہ ڈالا. کچھ عرصے بعد وہ گرفتار ہوا اور جب اس کی تصویر شام کی خبروں میں دکھائی گئی, جب پولیس نے اس آدمی کو سیکیورٹی کیمروں میں سے اس کی ویڈیو دکھائی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. اس نے احتجاجاً کہا, پر میں نے تو اپنے منہ پر لیمو کا رس ملا تھا. جب کارنیل یونیورسٹی کے ایک سائنسدان نے اس کی کہانی سنی تو اسے اس بات میں بہت دلچسپی ہوئی کہ ایک آدمی اپنی ناقابلیت کے بارے میں اس قدر ناواقف کیسے ہو سکتا تھا. یہ جاننے کے لیے کہ یہ ایک عوامی مسئلہ تھا, دو تحقیق کرنے والوں نے کالج کے طالب علموں کو زندگی کی مختلف مہارتوں میں امتحان کے لیے بلایا اور پھر انہیں کہا کہ وہ خود اپنے نمبر لگائیں. وہ طالب علم جنہوں نے امتحانوں میں سب سے بری کارکردگی دکھائی وہی اپنے نمبر لگانے میں سچائی سے بہت دور تھے. بعض حقیقت سے پانچ گنا زیادہ نمبر لگا چکے تھے. یہ تجزیہ بہت سے دوسرے طریقوں سے دہرایا گیا ہے اور بار بار یہی نتیجہ اخذ ہوا. ہم میں سے بہت کو اپنی اصلیت دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے, اور حتیٰ کہ کامیاب لوگ بھی اپنے مراسلہ کا تخمینہ اصلیت سے زیادہ اور دوسروں کے حصے کو کم تر سمجھتے ہیں. گاڑی چلانے یا گالف بال کو دور تک شاٹ لگانے میں اپنے آپ کو اصلیت سے بہت سمجھنا تو زیادہ اہم نہیں, لیکن جب ہم یہ یقین کرنا شروع کر دیں کہ گھر, کام اور کلیسیا میں ہمارا حصہ حقیقت سے بڑھ کر ہے, تو ہم خود کو اندھا ان برکات اور مواقع سے مستفید ہونے میں اہم اور گہرے طریقے سے روک لیتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ایک ایسے وارڈ میں رہتے تھے جس کے اعداد و شمار پوری کلیسیا میں بہت زیادہ تھے. ساکرمے میں آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, ہوم ٹیچنگ بہت زیادہ تھی, پرائمری کے بچے بہت تمیزدار تھے, کلیسیا کے کھانے بہت اچھے تھے اور اراکین بہت کم فرش پر کھانا گراتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ کلیسیا کے باسکٹ بال گیم میں کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. میرے دوست اور ان کی اہلیہ کو بلاہر مشن پر بلایا ہٹائی. جب وہ 3 سال بعد واپس آئے تو یہ جان کر بہت حیران ہوئے کہ ان کی غیر موجودگی میں 11 شادیوں کا نتیجہ طلاق نکلا تھا. گو کے ظاہری طور پر وارڈ میں ایمانداری اور مضبوطی کے تمام نشان تھے, لیکن اراکین کے دلوں اور زندگی میں کچھ بدقسمتی رونما ہو رہی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حالات کسی ایک وارڈ کے نہیں ہیں. ایسی ہولناک اور غیر ضروری چیزیں تب ہوتی ہیں جب کلیسیا کے اراکین انجیلی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ ظاہری طور پر یسوع مسیح کے شاگرد نظر آتے ہیں, لیکن اندرونی طور پر دلوں میں وہ اپنے نجات دہندہ اور اس کی تعلیمات سے علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ روح کی چیزوں سے دور ہو کر دنیا کی چیزوں کی جانب آ چکے ہوتے ہیں. کہانتی رہنما جو ایک وقت اہل تھے خود کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کلیسیا صرف عورتوں اور بچوں کے لیے اچھی ہے, لیکن خود ان کے لیے نہیں. یا کچھ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کی مصروف زندگی یا انوکھے حالات انہیں عبادت اور خدمت کے روزانہ کے کاموں سے جو انہیں روح کے قریب رکھ سکتے ہیں مستثنا کرتے ہیں. اپنے لیے بہانے ڈھونڈنے اور خود پسندی کے اس دور میں باقاعدگی سے خدا کے پاس دعا میں جانے, کاموں میں دیر کرنے, صحائف کے مطالعہ, کلیسیا کی میٹنگ اور خاندانی شام نہ کرنے یا دہ یکی اور ہدیہ نہ دینے کے بہانے بآسانی ڈھونڈے جا سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, مہربانی سے کیا آپ اپنے دلوں میں دیکھیں اور یہ سوال پوچھیں گے, خداوند کیا میں ہوں؟ کیا آپ مبارک خدا کی انجیل سے جو آپ کو دی گئی تھی تھوڑا سا بھی دور ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے اس دنیا کے معبودوں کو اجازت دی ہے کہ آپ کے ذہنوں کو مسیح کی جلالی انجیل کی بجائے تاریک کر دیں؟ میرے عزیز دوستو, میرے عزیز بھائیو, خود سے پوچھو, میرا خزانہ کہاں ہے؟ کیا آپ کا دل اس دنیا کی آسان چیزوں پر لگا ہے یا وہ جان فشاں یسوع مسیح پر مرکوز ہے؟ کیونکہ جہاں آپ کا خزانہ ہے وہیں آپ کا دل بھی ہوگا. کیا خداوند کا روح آپ کے دلوں میں بستا ہے؟ کیا آپ خدا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت میں مضبوطی سے قائم ہیں؟ کیا آپ اپنی شادی اور خاندان میں خوشی لانے کے لیے مناسب وقت اور تخلیقی صلاحیت وقف کرتے ہیں. کیا آپ یسوع مسیح کی بحال کردہ انجیل کی چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی اور اونچائی کو سمجھنے کے اعلیٰ مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ بھائیو، اگر آپ کی خواہش ہے کہ ایمان، پاکیزگی، علم، توازن، صبر، برادرانی، رحم، خدائی، محبت، حلیمی اور خدمت جیسی مسیح مانند حصلتیں اپنے اندر پیدا کریں، تو آسمانی باپ بہت سی جانوں کو نجات تک لانے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اوزار کے طور پر استعمال کرے گا. بھائیو، ہم میں سے کوئی بھی یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ہم درست راہ سے ہٹ رہے ہیں. اکثر ہم گہرائی سے اپنی جانوں کے اندر دیکھ کر اپنی کمزوریوں، حدود اور خوف کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں. نتیجن جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کو ذاتی رائے، بہانوں اور ان کہانیوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو ہم خود کو اپنی نااہل سوچوں اور کاموں کو درست ثابت کرنے کے لیے سناتے ہیں. لیکن روحانی ترقی اور بھلائی کے لیے خود کو صاف طور پر دیکھنا نہایت ضروری ہے. اگر ہم کمزوریاں اور کوتاہیوں کے سائے تلے چھپے رہیں تو نجات دہندہ کی مخلصی بخش قدرت انہیں شفا نہیں دے سکتی اور انہیں قوت میں تبدیل نہیں کر سکتی. افسوس کی بات ہے کہ اپنی انسانی کمزوریوں کی جانب ہمارا اندھاپن ہمیں اس الہامی بلندی تک پہنچنے کے لیے اندھا کر دیتا ہے جہاں ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم پہنچیں. تو ہم خدا کی سچائی کی خالص روشنی کو اپنی جانوں میں کس طرح ڈال سکتے ہیں اور کیوں کر اپنے آپ کو ویسے دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھتا ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ مقدس صحائف اور جنرل کانفرنس میں دیے گئے واز وہ ان اہم اصولوں کا آئینہ پیش کرتے ہیں جن میں ہم اپنی پڑتال خود کر سکتے ہیں. جب آپ قدیم اور جدید انبیاء کے الفاظ پڑھتے یا سنتے ہیں تو سوچنے سے اجتناب کریں کہ الفاظ کا اطلاق کسی اور پر کیسے ہوتا ہے، اور یہ سادہ سا سوال پوچھیں، خداوند کیا میں ہوں؟ یہ ضروری ہے کہ ہم آسمانی باپ کے پاس شکستہ دل اور قابل تعلیم ذہن لے کر آئیں. ضرور ہے کہ ہم سیکھنے اور تبدیل ہونے کے لیے رضامند ہوں. وہ ہم کتنا کچھ پا لیتے ہیں جب ہم ایسی زندگیاں گزارنے کا تہیا کر لیتے ہیں جو آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم گزاریں. وہ جو سیکھنے اور تبدیل ہونے کی خواہش نہیں رکھتے تبدیل نہیں ہوں گے، اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ کلیسیا میں ان کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں. لیکن وہ جو بہتری اور ترقی چاہتے ہیں اور وہ نجات دہندہ کے بارے سیکھتے اور اس کی مانند ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ جو خود کو بچے کی مانند فروتن کرتے اور اپنی سوچ اور کاموں کو آسمانی باپ کے ساتھ مطابقت میں لانے کے لیے کوشاں ہیں، وہ نجات دہندہ کے کفارے کے معجزے کا تجربہ پائیں گے. وہ ضرور خدا کا بہترین روح محسوس کریں گے. وہ حلیم اور فروتن دل کے پھل کی ناقابل بیان شادمانی کو چکھیں گے. وہ انہیں یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بننے کی خواہش اور نظم موضب کی برکت پائیں گے. اپنی زندگی میں مجھے موقع ملا کہ اس دنیا کے قابل ترین اور ذہین آدمی اور عورتوں کے ساتھ وقت گزاروں. جب میں نوجوان تھا تو میں ان سے متاثر تھا جو تعلیم یافتہ، ہنرمند، کامیاب اور جن کے لیے دنیا تالیاں بجاتی تھی. لیکن سال گزرنے کے ساتھ میں نے جان لیا کہ میں ان سے کہیں زیادہ ان عظیم اور بابرکت جانوں سے متاثر ہوں جو حقیقی طور پر بھلے اور فریب سے پاک ہیں. کیا انجیل کا مقصد یہی نہیں، اور کیا انجیل ہمارے لیے یہی نہیں کرتی؟ یہ خوشخبری ہے اور یہ اچھا ہونے میں ہماری مدد کرتی ہے. یعقوب رسول کے الفاظ آج ہم پر لاگو ہوتے ہیں، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا مگر فروتنوں کو فضل بخشتا ہے. خود کو خداوند کی نظر میں فروتن کرو اور وہ تمہیں سربلند کرے گا. بھائیو، ہمیں غرور کو پس پشت ڈال کر اپنے تکبر سے پار دیکھتے ہوئے فروتنی میں یہ پوچھنا ہے، خداوند کیا میں ہوں؟ اور اگر خداوند کا جواب یہ ہو، ہاں میرے بیٹے، ایسی چیزیں ہیں جن میں تمہیں بہتر ہونا ہے، ایسی چیزیں جن پر غالب آنے میں تیری مدد کروں گا، تو میری دعا ہے کہ ہم اس جواب کو قبول کریں گے، اپنے گناہوں اور خطاؤں کو فروتنی سے قبول کریں اور بہتر شوہر، باپ اور بیٹے بن کر اپنی راہیں تبدیل کریں. میری دعا ہے کہ ہم اس وقت سے لے کر اپنی تمام طاقت کے ساتھ نجات دہندہ کے بابرکر راستے پر غیر متزلزل ہو کر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اپنے آپ کو صاف طور پر دیکھنا ہی حکمت کا شروع ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا فیاض خدا ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری رہنمائی کرے گا، ہم مضبوط کیے جائیں گے اور آسمان سے برکات پائیں گے. میرے عزیز دوستو، سچی شدید کے اس عظیم اور تسلی بخش راستے کا پہلا قدم یہ سادہ سا سوال پوچھنے سے شروع ہوتا ہے، خداوند کیا میں ہوں؟ میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور آپ پر اپنی برکت چھوڑتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین.
میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا کی کہانت کے ساتھ اکٹھا ہوا ہوں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. میں آپ کی خدمت اور آپ کی دعاؤں کے لیے شکر گزار ہوں. آج شام میرا پیغام ہارونی کہانت کے بارے میں ہے. یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے جو خدا کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے حصہ ڈالتے ہیں، ان سب کے لیے بھی جو کہانت رکھتے ہیں جسے صحائف میں ادنا کہانت کہا گیا ہے، اسے تیاری کی کہانت بھی کہا گیا ہے. یہی وہ عظیم تیاری ہے جس کے بارے میں آج شام میں بات کروں گا، خدا کے کام کے بارے میں. اس کا منصوبہ تیاری سے لبریز ہے. اس نے ہمارے لیے یہ زمین تیار کی تاکہ فانیت کے امتحانوں اور مواقع کا تجربہ پائیں. یہاں رہتے ہوئے صحائف کے مطابق ہم تیاری کی حالت میں ہی ہیں. نبی عالمہ نے اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کی اہمیت کو بیان کیا جہاں ہم خاندان کے طور پر خدا اپنے آسمانی باپ اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں. اس نے تیاری کی ضرورت کو اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان پر موت آئی، ہاں وہ موت جس کی بابت ایمیلک نے کہا جو جسمانی موت ہے، لیکن آدمی کو وقت دیا گیا ہے جس میں وہ توبہ کر سکے. اس لیے یہ زندگی خدا سے ملاقات کرنے کی تیاری کا وقت ٹھہرا جس کی بابت ہم نے کہا ہے، جو کہ مردوں کی قیامت کے بعد آتی ہے. جیسے ہمیں فانیت میں دیا گیا وقت خدا سے ملنے کی تیاری کے لیے ہے، بالکل ویسے ہی وہ وقت جو ہم ہارونی کہانت میں خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ ہم تیار کیے جائیں، کہ سیکھیں کہ دوسروں کو اہم مدد کیسے فراہم کرنی ہے. جیسے خدا ہمیں وہ مدد دیتا ہے جس کی ہمیں اس فانی زندگی کی آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے، ویسے ہی وہ کہانت کی تیاری میں ہمیں مدد بھیجتا ہے. میرا پیغام ان کے لیے ہے جن کو خدا مدد کے لیے بھیجتا ہے، ان کے لیے بھی جو ہارونی کہانت کے حامل ہیں. میں والدوں سے، میں بشپ صاحبان سے، میں ملک صدق کی کہانت رکھنے والوں سے بھی مخاطب ہوں جن پر اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھی اور استاد بنیں جو کہانت کے لیے تیاری کر رہے ہیں. میں وقت اور دنیا کی وسعتوں میں آپ کی تعریف اور شکر گزاری کی بات کرتا ہوں. یہ غفلت ہوگی کہ اگر میں اپنی جوانی کے ایک برانچ کے صدر اور بیشپ کا ذکر نہ کروں. میں مشرقی امریکہ میں 12 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی برانچ میں ڈیکن بنا. یہ برانچ اتنی چھوٹی سی کہ صرف میں اور میرا بھائی ہی ہارونی کہانت کے حاملین وہاں تھے. پھر میرے باپ نے جو برانچ کے صدر تھے ایک درمیانی عمر کے شخص کو کلیسیا میں شمولیت کی دعوت دی. نئے تبدیل ہونے والے کو کہانت ملی اور ساتھ ہی ہارونی کہانت کی جماعت کی سربراہی کی بلاحٹ بھی. مجھے آج بھی یہ بالکل ایسے ہی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو. مجھے آج بھی پتچھڑ کا وہ موسم جب اس نئے تبدیل ہونے والے نے میں اور میرا بھائی اس کے ساتھ ایک بیوہ کے لیے کچھ لکھے گئے. مجھے وہ کام تو یاد نہیں جو ہم نے کیا, لیکن مجھے وہ احساس یاد ہے جب کہانت کی طاقت نے وہ کام کرنے میں ہمارا ساتھ دیا جس کے بعد مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ خدا نے کہا تھا کہ ہمیں سب کو لازماً ایسے ہی کرنا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہم اس سے ملنے کی تیاری کر سکیں. میں ماضی کے اس برانچ کے صدر کے لیے شکریہ کا احساس رکھتا ہوں جس نے ایک نئے تبدیل ہونے والے کو بلاحٹ دی کہ وہ خداوند کی ان دو لڑکوں کو تیار کرنے میں مدد کر سکے جو بعد ازاں بشپ بنے اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں تاکہ تیاری کی کہانت کی صدارت میں بھی شامل ہو سکیں. میں ڈیکن ہی تھا جب ہمارا خاندان یوٹا کی ایک بڑی وارڈ میں منتقل ہو گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ہارونی کہانت کی جماعت کی طاقت کو محسوس کیا, اور بعد میں یہ پہلا موقع ہوا جب میں نے اس طاقت اور برکت کو محسوس کیا جب ایک بشپ ڈیکن کی جماعت کی صدارت کرتا ہے. بشپ نے مجھے بلاحٹ دی کہ میں پریسٹ کی جماعت میں مشیر اول بنوں. مجھے یاد ہے کہ اگرچہ وہ کافی مصروف رہتا تھا اور وہاں دوسرے قابل آدمی بھی تھے جن کو وہ بلاحٹ دے سکتا تھا, تو بھی وہ جماعت کو تعلیم خود دیتا تھا. اس نے کرسیاں ایک دائرے میں لگائی ہوئی تھیں اور مجھے اپنے ساتھ والی کرسی پر دائیں طرف بٹھایا کرتا تھا. میں اس کے کندھے کے اوپر سے دیکھتا تھا جب وہ تعلیم دے رہا ہوتا تھا. کبھی کبھار وہ اپنے گود میں رکھی ہوئی چمڑے کی فائل پر نظر ڈالتا تھا جس میں اس نے احتیاط سے نوٹ لکھے ہوئے تھے, اور دوسری طرف اس نے کافی استعمال ہوئے اور نشان زدہ صحائف کھول کر رکھے ہوتے تھے. مجھے دانیل کی کتاب سے بہادری کی کہانیاں دہراتے ہوئے اور منجی کی گواہی دیتے ہوئے اس کی گرم جوشی اب بھی یاد ہے. میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ خداوند کیسے ان کہانت کے حاملین کے لیے ساتھی مہیا کرتا ہے جو تیاری میں ہوتے ہیں. میرے بشپ کے پاس طاقتور مشیران تھے اس وقت جو میں وجوہات کو سمجھ نہیں سکتا تھا, لیکن کافی دفعہ اس نے مجھے گھر کال کی اور کہا, ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے, میرے ساتھی کے طور پر میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ وہ مجھے ایک بیوہ کے گھر لے گئے جو تنہا رہ رہی تھی اور اس کے پاس خوراک نہ تھی. گھر جاتے ہوئے واپس جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی روکی, اپنے پرانے صحائف کھولے اور مجھے بتایا کہ کیوں انہوں نے اس بیوہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جیسے نہ صرف اس کے پاس صرف اپنی دیکھ بھال کی قوت ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ اس قابل ہوگی کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکے گی. ایک اور ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ تھی جو ایک لمبے عرصے سے کلیسیا سے غیر حاضر تھا. میں نے ان کا پیار اس کے لیے محسوس کیا جو مجھے نفرت انگیز اور باغی دشمن سا لگ رہا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے کیا کیا, لیکن اس نے شراب کی ایک بوتل کو پاؤں سے نیچے کر دیا تاکہ صوفے کے نیچے کر دیا تاکہ بشپ کو نظر نہ آئے. تو میں سوچتا تھا اس بندے کے ساتھ ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی. ایک اور موقع پر ہم ایک ایسے گھر میں گئے جہاں شرابی والدین نے اپنی دو چھوٹی بیٹیوں کو ہم سے ملنے کے لیے دروازے پر بھیج دیا. چھوٹی لڑکیوں نے دروازے کے شیشے سے ہی کہا, ماں اور باپ تو سو رہے ہیں. بشپ ان سے گفتگو کرتے رہے, مسکراتے رہے اور ان کی اچھائی کی تعریف کرتے رہے, ان کی بہادری کی تعریف. میرے خیال میں یہ تقریباً 10 منٹ یا اس سے زیادہ ہی تھا. جب میں واپسی پر ان کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے آہستگی سے کہا, یہ بہت اچھی ملاقات ہے, یہ لڑکیاں کبھی نہیں بھولیں گی کہ ہم ان سے ملنے کو آئے تھے. دو برکات جو ایک تجربہ کار کہانتی ساتھی دے سکتا ہے وہ دیکھ بھال کرنے کی مثال اور اعتماد ہیں. میں نے یہ تب جانا جب میرے بیٹے کو خاندانی تدریس کے لیے ایک ایسا ساتھی ملا جو اس سے کہیں زیادہ کہانتی تجربہ رکھتا تھا. اس کا ساتھی
دو مرتبہ مشن کا صدر رہ چکا تھا اور دوسرے رہنمائی کے عہدوں پر خدمت کر چکا تھا. اپنے مخصوص کردہ خاندانوں کو ملنے سے پہلے کہانتی رہنما نے کہا, میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ جا رہے تھے, تو اس کہانتی رہنما نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے سے آپ کے گھر پہ ملنا چاہتا ہوں. جانے سے پہلے انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کی بات سن سکوں. اس نے دعا سے ابتدا کی جس میں اس نے مدد مانگی. پھر اس نے اپنے میرے بیٹے کو کچھ یہ کہا, میرے خیال میں ہمیں ان کو ایسا سبق دینا چاہیے جو توبہ کی طرف ان کو دعوت دے. میرے خیال میں میرے سے وہ سبق اتنی اچھی طرح نہیں سیکھیں گے جتنا تم سے سیکھیں گے. کیا خیال ہے تم لیسن دینے کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو؟ مجھے اپنے بیٹے کی آنکھوں کا خوف یاد ہے اور میں اس لمحے کی خوشی کو ابھی بھی محسوس کر سکتا ہوں جب میرے بیٹے نے اس اعتماد کو قبول کیا تھا. یہ ہاتھ ساتھی نہیں تھا کہ بشپ نے ان دونوں کو ساتھی بنایا تھا, یہ دھیان سے کی جانے والی تیاری سے تھی کہ تجربہ کار ساتھی نے یہ جانا کہ جس خاندان کو وہ تعلیم دینے جا رہے ہیں ان کے احساسات کیا ہیں. یہ الہام کے ذریعے ہوا کہ وہ خود پیچھے ہٹا اور ایک نا تجربہ کار نوجوان پر بھروسہ کیا کہ وہ خدا کے بچوں کو حفاظت اور توبہ کی طرف لائے. میں ان کے خاندانی تدریس کے نتائج کو تو نہیں جانتا, مگر یہ جانتا ہوں کہ ایک بشپ, ایک کہانت کا حامل اور خداوند ایک لڑکے کو تیار کر رہے تھے کہ وہ کہانتی آدمی بن سکے اور کسی دن بشپ بھی بن سکے. اب اپنی ذاتی زندگیوں میں حاصل ہونے والے تجربوں سے ایسی کہانیوں میں آپ سب واقفیت رکھتے ہوں گے. آپ ایسے بشپ کو جانتے ہوں گے یا ایسے بشپ ساتھی یا والد رہے ہوں گے. آپ نے ایسی کہانتی ذمہ داریوں کی تیاری کے دوران جو آپ کے سامنے آتی ہیں خداوند کے ہاتھ کو محسوس کیا ہوگا. ہم سب کہانت والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو تیار کرنے میں خداوند کی مدد کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنے سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم دینے سے کہیں زیادہ طاقتور تعلیم پر عمل کرتے ہوئے مثال دینا ہوتا ہے. ہماری کہانتی خدمت سب سے برتر لوگوں کو ایمان, توبہ, بپتسمہ اور روح القدس کے ذریعے یسوع کے پاس آنے کی دعوت دینا ہے. صدر مانسن نے ان تعلیمات کو اپنے دلوں میں فعال کرنے کے لیے بہت سے واعظ دیے ہیں, مگر انہوں نے جو ٹورانٹو مشن میں صدارت کرتے ہوئے لوگوں اور مشنریوں کے ساتھ جو کیا ہے اس نے مجھے عمل کے لیے ترغیب دی ہے. کہانتی تیاری میں مجھے بتاؤ سے بہت زیادہ اہم مجھے دکھاؤ ہے, اس لیے کہانتی تیاری کے لیے صحائف ہمارے لیے بہت اہم ہیں. یہ مثالوں سے بھرے پڑے ہیں. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں ایلما کو فرشتے کا وہ حکم مانتے دیکھ سکتا ہوں جب اس نے واپس جا کر ایمونائیہ میں ان سرکش لوگوں کو تعلیم دی جنہوں نے اسے رد کر دیا. میں نے اس جیل کی کوٹری کے سردی کو محسوس کیا ہے جب نبی جوزف اسمتھ کو خدا نے بتایا کہ وہ بہادری سے کام لے اور خدا اس کی نگرانی کرے گا. ہم اپنی خدمت میں جب بھی مشکل محسوس کریں تو اس حوالے میں دی گئی تصویر ذہن میں رکھتے ہوئے برداشت کر سکتے ہیں. ایک باپ یا بشپ یا ایک سینئر خاندانی معلم ساتھی جو نوجوان کہانتی حامل پر اعتماد کرے اس نوجوان کی زندگی بدل سکتا ہے. ایک مرتبہ 12 رسولوں کی جماعت نے میرے والد کو سائنس اور مذہب کے عنوان پر ایک چھوٹا سا مضمون لکھنے کو کہا. میرے والدین ایک مشہور سائنسدان تھے اور ایک ایماندار کہانتی حامل, لیکن مجھے اب بھی وہ پل یاد ہے جب انہوں نے مجھے لکھنے کے بعد وہ کاغذ دیا اور کہا, یہ لو, اس کو بھیجنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پڑھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ ہے یا نہیں. وہ مجھ سے 32 سال بڑے تھے اور بے انتہا ذہین اور قابل بھی. میں اسی اعتماد کی بدولت جو اس عظیم باپ اور کہانتی حامل نے مجھے دیا اب بھی بہت مضبوط محسوس کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ اعتماد مجھ پر نہیں تھا بلکہ اس پر تھا کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے اور بتائے گا کہ سچائی کیا ہے. آپ جو منجے ہوئے ساتھی ہیں اس طرح کا اعتماد دکھا کر نوجوان کہانتی لیڈر کی تیاری میں ان کو برکت دے سکتے ہیں. ان کی مدد کرے گا کہ جب بھی وہ الہامی احساس کو پائیں گے تو اس پر اعتماد کریں گے. جب وہ کسی ایسے بچے کو برکت دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مر جائے گا, تو وہ اس الہام کو محسوس کریں گے.
دوسروں کو تیار کرنے میں ہماری کامیابی اسی تناسب سے ہوگی جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. خاص طور پر یہ اس وقت سچ ہوگا جب ہم ان کی تصحیح کریں گے. اس لمحے کے بارے میں سوچیں جب ایک کہانتی حامل کسی رسم کو ادا کرتے ہوئے غلطی کرتا ہے. یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. بعض اوقات اس کی غلطی کو عوامی تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ناراضگی, ذلت کا احساس, حتیٰ کہ مسترد کر دیے جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. آپ کو خداوند کی تعلیم یاد ہوگی, کبھی کسی کو ترشی سے ڈانٹتے ہوئے جب روح تمہیں ہدایت دے, بعد ازاں اس کی طرف محبت کا اضافہ کرنا ہے جس کو تم نے درست کیا ہو, مبادہ کہ وہ تمہیں اپنا دشمن جانے. لفظ اضافہ کہانتی حاملین کی تیاری میں سب سے اہم ہے, خاص طور پہ جب انہیں تصحیح کی ضرورت ہو. یہ لفظ اس محبت میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے. ہم میں سے وہ جو کہانتی حاملین کو تیار کر رہے ہیں ان کو سیکھنے کے عمل میں غلطیاں کرتے دیکھیں گے. بیشتر اس سے پہلے کہ آپ ان کی غلطی درست کریں, انہیں پہلے آپ کی محبت تواتر سے محسوس ہونی چاہیے. آپ کی تصحیح قبول کرنے سے پہلے حقیقی تعریف محسوس ہونی چاہیے. مسیح نے ادنا کہانت رکھنے والوں کو اس تقریب میں رکھا ہے جس سے ان کی عزت اور قدر ظاہر ہوتی ہے. سنیے یہ ذرا. اور تم پر میرے ہم خدمتوں, مسیح کے نام میں میں ہارون کی کہانت ادا کرتا ہوں جس میں فرشتوں کی خدمت اور توبہ کی انجیل اور مخلصی کے واسطے غوطہ کے ذریعے بپتسمہ کی کنجیاں ہیں. اور یہ دوبارہ زمین پر سے کبھی نہیں اٹھائی جائے گی جب تک لاوی کے بیٹے خدا کے سامنے راستی ہوئے نظر نہ گزاریں. ہارونی کہانت ملک صدقی کہانت کا ذیلی حصہ ہے. تمام کہانتوں کے صدر ہونے کے ناطے چرچ کے صدر تیاری کی کہانت کی صدارت بھی کرتے ہیں. ان سالوں میں مدد کو جانے کے لیے ان کے دیے گئے پیغامات بالکل صادق آتے ہیں کہ ہم توبہ کی انجیل اور بپتسمہ کو دوسروں کی زندگیوں میں لے کر جائیں. ڈیکن, استاد اور کہانوں کی جماعتیں جماعت کے ہر رکن کو خدا کے پاس لانے کے لیے باقاعدگی سے ملتی ہیں. صدارتیں ممبران کی ذمہ داری لگاتی ہیں کہ وہ دوسروں تک ایمان محبت پہنچائیں. ڈیکن ساکرمنٹ کو تعظیم کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ کفارے کے اثر کو محسوس کریں اور حکموں کو ماننے کا اعادہ کریں. کاہن اور معلمین کلیسیا میں فردن فردن دیکھ بھال کی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں, اور شراکت داری کی دعا کے ذریعے خاندانوں کی ضروریات اور امیدوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ایسا کرتے ہوئے وہ اس عظیم دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ایمان میں رہتے ہوئے اپنے ذاتی خاندان میں بطور والد صدارت کریں گے. اپنے خاندان میں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تمام جو کہانت میں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو خدا کی اپنی کلیسی میں دوسری آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں. خدا باپ زندہ ہے. میں جانتا ہوں کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے. صدر تھامس ایس مانسن خداوند کے زندہ نبی ہیں. اس کی گواہی میں یسوع مسیح کے نام میں دیتا ہوں. آمین. بھائیو, ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ آئے. ہم مشنری کوائر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس موسیقی کے لیے جو انہوں نے مہیا کی, اور ان تمام لوگوں کے بھی لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان نشریات کی تیاری میں معاونت کی. اس سیشن کے اختتامی مقرر ہمارے محبوب نبی صدر تھامس ایس مانسن ہوں گے. ان کے پیغام کے بعد کوائر اس میٹنگ کا اختتام یہ ایلڈرز آف اسرائیل گا کے کرے گی. پھر اختتامی دعا ایلڈر جیمس بی مارٹینو کریں گے جو 70 کی جماعت سے ہیں. بھائیو, ہم کانفرنس سینٹر اور پوری دنیا میں متفرق مقامات پر کہانت کے ایک قوی اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں. اس ذمہ داری کو آپ کے سامنے کہ کچھ باتیں کہوں میں تعظیم محسوس کرتا ہوں, لیکن فروت نے بھی. میں دعا کرتا ہوں کہ جب میں بات کروں تو خداوند کا روح میرے ساتھ ہو. 75 سال پہلے 14 फरवरी 1939 में हमबर्ग जर्मनी में एक अवामी छुट्टी मनाई गई। पुरजोश तकारीर, तालियां बजाते हजूम और कौमी तरानों के बजते हुए एक नया जंगी बहरी जहाज बिस्मार्क गड़गड़ाहट के साथ दरियाए एल्बी में उतारा गया। पानी में ये तैरता कवि जहाज ढाल और मशीनरी का काबिले दीद नज़ारा पेश करता था। रडार से कंट्रोल की जाने वाली 406 मिलीमीटर की तीन नाली वाली बड़ी बंदूकों की तामीर के लिए 57,000 खाके बनाए गए। जहाज में 28,000 मील बिजली की तारें थीं। जरा बख्तर के लिए 35,000 टन शीट्स बेहतरीन दफा मुहैया करती थी। देखने में अजीमुल शान, साइज में नहायत बड़ा और हथियारों के तबार से रोबदार, इस देवकामत जहाज को डूब जाने से मुस्तस्ना समझा जाता था। बिस्मार्क की तकदीर के फैसले का वक्त 2 साल बाद आया, 24 मई 1941 को। बरतानिया की बहरी फौज के 2 कवि तरीन बहरी जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स और दहुड बिस्मार्क और जर्मन क्रूज प्रिंस ओगन के साथ चांग में मशहूल हुए। 4 मिनट के अंदर ही बिस्मार्क ने हुड और उसके 1419 के अमले में से 3 के अलावा सबको बहरे ओकियानूस की गहराइयों में धकेल दिया। दूसरे बरतानवी जंगी जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारी नुकसान हुआ और वो वापस लौट गया। 3 दिन बाद बिस्मार्क की फिर लड़ाई हुई। इस बार 4 बरतानी जहाजों के साथ बरतानिया ने कुल 8 जंगी जहाजों, 2 हवाई जहाज बरदार बहरी जहाज, 11 क्रूज और 21 डिस्ट्रॉयर्स को अजीम बिस्मार्क को गर्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई के दौरान बम्बों की बिछाड़ ने बिस्मार्क को सिर्फ सतही तौर पर नुकसान पहुंचाया। क्या यह जहाज वाकई डुबोया नहीं जा सकता था? फिर एक टोरपेडो की किस्मत पर देवी मेहरबान हुई और वो उससे जा टकराया और बिस्मार्क के पतवार को जाम कर दिया। मरम्मत की कोशिशें बेसमर साबित हुई। तोपों में गोले डले और लड़ाई के लिए तैयार अमले के साथ बिस्मार्क आहिस्ता से सिर्फ एक बड़े से दायरे ही में हरकत कर सकता था। बहुत से दूर ताकतवर जर्मन एयरफोर्स थी और बिस्मार्क की अपनी बंदरगाह बहुत ही नज़दीक थी, लेकिन ये दोनों हफाजत नहीं फ्राहम कर सकते थे क्योंकि बिस्मार्क पहले से तयशुदा रास्ते पर जाने के काबिल नहीं था। बंदरगाह के बगैर बेपतवार और बेयारो मददगार इख्तिताम नज़दीक उतार होता चला गया। बरतानी तोपों की गर्ज में जर्मन अमले ने इस जहाज को जो बज़ाहिर तबाही से मुस्तस्ना था डुबो दिया। बहरे ओकियानूस की भूखी लहरें पहले साइडों से टकराई और फिर जर्मन बहरिया के फख्र को निकल गईं। बिस्मार्क की तरह हम सब भी इंजीनियरिंग का एक शाहकार मौजा हैं, लेकिन हमारी तख्लीक इंसानी जहानत तक महदूद ना थी। इंसान पचीदा मशीनरी तो बना सकता है, लेकिन उनमें सोचने और फैसला करने की काबिलियत नहीं डाल सकता। ये इलाही तहाइफ हैं जो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। भाइयों, इस अहम पतवार की मानद हमें भी एक तरीका दिया गया है जिससे हम अपने सफर की सिमत का तायुन करते हैं। जब हम जिंदगी के समंदर पर सफर करते हैं तो खुदावंद का मीनारे नूर हमें बुलाता है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम खुद को ना तब्दील होने वाले रास्ते में अपनी मकसूद मंजिल यानी खुदा की सेलेस्टियल बादशाही की तरफ ले जाएं। किसी मकसद के बगैर आदमी उस कश्ती की मानद है जिसकी पतवार ना हो, जो कभी भी अपनी बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकती। जैसा कौमी बिस्मार्क के साथ, वैसा ही इंसान के साथ है। टर्बाइन का जोर और प्रोपेलर की कुवत सिमत के तयन के बगैर बेसूद हैं। ये काम पतवार करती है जो नजर से मगफी, हुजम में छोटी है, लेकिन सिमत के तयन के लिए नहायत जरूरी है। हमारे बाप ने मल्लाहों की रहनुमाई के लिए, जो समंदर में बादबानी करते हैं, सूरज, चांद और सितारे, आसमानी कहकशाएं मुहैया की हैं। ये एक वाज़े नक्शा मुहैया करता है और हमारी मंजिल मकसूद की जानब इशारा करता है। वो खबरदार करता है मुतबादल रास्तों से, घड़ों और फंदों से। हमें इनसे धोखा नहीं खाना चाहिए।
جو ہمیں بھٹکا لے جائیں گے. وہ جو یہاں ہیں ہمیں گناہوں کی بین بجا کر بلاتے ہیں, اس بجائے ہم دعا کے لیے توقف کرتے اس کی ساکن دھیمی آواز کو سنتے ہیں جو ہماری روحوں کی گہرائیوں میں استاد کی گداز دعوت کو دہراتے ہیں, آؤ میرے پیچھے چلے آؤ. پھر بھی ایسے ہیں جو سننا نہیں چاہتے, جو فرمانبرداری نہیں کرتے, جو اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اکثر وہ ان آزمائشوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں جو ہم سب کو گھیرتی ہیں اور جو نہایت پرکشش لگتی ہیں. کہانتی حاملین کے طور پر ہمیں مشکل وقت پر زمین پر بھیجا گیا ہے. ہم انتہائی پچیدہ دنیا میں رہتے ہیں جس میں اختلاف کی لہریں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. سیاسی چالیں قوموں کے استحکام کو تباہ کر دیتی ہیں, جابر حکومتیں لے لیتے ہیں. سماج کا ایک حصہ ہمیشہ سے کچلا ہوا ہے, مواقع سے محروم اور ناکامی کے احساس میں زندہ. آدمیوں کی مغالطہ آمیز گفتگو ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اور گناہ ہمیں گھیرے میں لے لیتا ہے. ذمہ داری ہماری ہے کہ ان تمام جلالی برکات کے لیے اہل ہوں جو ہمارے آسمانی باپ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہماری کہانت ہمارے ساتھ جاتی ہے. کیا ہم مقدس مقامات میں کھڑے ہیں؟ میری التجا ہے کہ ایسی جگہوں میں جا کر یا ایسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر جو آپ کی یا آپ کی کہانت کے اہل نہیں, خود کو یا اپنی کہانت کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے ٹھہر کر نتائج کے بارے میں سوچے. ہم جنہیں خدا کی کہانت میں مقرر کیا گیا ہے فرق پیدا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ذاتی پاکیزگی کو قائم رکھتے ہیں اور اپنی کہانت کی تعظیم کرتے ہیں. تو ہم دوسروں کی پیروی کے لیے راست مثال بنتے ہیں. پولوس رسول نے نصیحت کی, تم اپنے کلام, اپنی گفتگو, محبت, روح, ایمان اور پاکیزگی میں ایمان والوں کی مثال بنو. تاریکی میں بڑھتی دنیا کو راست باز مثال روشن کرنے میں مدد دے سکتی ہے. آپ میں سے بہت سو کو ایلڈر این ایلڈن ٹینر یاد ہوں گے جنہوں نے کلیسیا کے 400 کے ساتھ بطور مشیر خدمت کی. انہوں نے کینیڈا کی حکومت میں اور یسومسی کے رسول کے طور پر راست بازی کی ایک غیر منحرف مثال قائم کی. انہوں نے ہمیں یہ الہامی مشورہ دی, انجیل کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے سے بڑھ کر کوئی چیز بھی آپ کو خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتی. ایک مثال بنے اچھائی کے لیے اور دوسروں پر اثر ڈالیں. انہوں نے مزید کہا, ہم میں سے ہر ایک کو کسی کام کے لیے خدا کے چنیدہ خادم کے طور پر ابتدا سے ہی چنا گیا ہے, جسے اس نے کہانت کا اختیار دینا مناسب جانا تاکہ اس کے نام میں کام کر سکیں. ہمیشہ یاد رکھیں, لوگ رہنمائی کے لیے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ افراد کی زندگی پر اچھا یا برا اثر ڈال رہے ہیں. یہ اثر آنے والی نسلوں تک محسوس کیا جائے گا. ہم اس سچائی میں قوت پاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی قوت انسانوں میں کام کرتی ہوئی خدا کی قوت ہے. زندگی کے سمندر پر سفر کرتے ہوئے ہمیں اس ابدی ملاح یعنی عظیم یہوہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آسمانی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے اور ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں. ایک جانی پہچانی مثال جس نے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے آدم اور ہوا کے بیٹے کائن کی ہے. اپنی ممکنات میں قوی لیکن مرضی میں کمزور کائن نے لالچ, حسد, نافرمانی اور قتل سے اس ذاتی پتوار کو جام کر دیا جو اسے تحفظ اور سرفرازی کی جانب لے جا سکتی تھی. اوپر دیکھنے کی جگہ نیچے دیکھنے نے لے لی, کائن گر گیا. ایک اور وقت میں ایک بدکار بادشاہ کے ذریعے خدا کے خادم کا امتحان ہوا. آسمان کی مدد سے داؤد کے بیٹے دانیل نے بادشاہ کے لیے دیوار پر لکھی عبارت کا ترجمہ کیا. پیش کردہ سلے میں شاہانہ چوگا، سونے کا گلوبند اور سیاسی اختیار تھا. دانیل نے کہا، تیرے تحائف تیرے ہی ہوں اور اپنے انعام کسی کو دے دیں. بڑی دول اور اختیار دانیل کو دیا گیا تھا. وہ سلے جو دنیا کی چیزوں کی نمائندگی کرتے تھے، دانیل نے مدافعت کی اور وفادار رہا. بعد میں جب دانیل نے اعلان کیا، باوجود اس کے کہ جب ایسا کرنا منع تھا، اس نے خدا کی عبادت کی، اسے شیروں کی کچھار میں ڈال دیا گیا. بائبل ہمیں بتاتی ہے، اگلی صبح دانیل کو کچھار سے نکالا گیا اور اس پر کسی قسم کا کوئی زخم نہ تھا، کیونکہ وہ خدا پر یقین رکھتا تھا. ضرورت کے وقت میں دانیل کے مستحکم راستے پر چلنے کے عزم نے اسے الہی تحفظ اور محفوظ مقام فراہم کیا. ایسا تحفظ اور حفاظت ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم بھی اسی مستحکم راہ پر اپنی ابدی منزل کی جانب چلیں. تاریخ کی گھڑی، ریت کی گھڑی کی مانت، وقت گزرنے کی نشاندہی کرتی ہے. زندگی کی سٹیج پر نئے کردار آتے ہیں. زندگی کے مسائل بدشگونی سے ہمارے سامنے منڈلاتے ہیں. دنیا کی پوری تاریخ میں شیطان نے انتھک طور پر نجات دہندہ کے پیروکاروں کی تباہی کے لیے قائم کیا ہے. اگر ہم اس کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں تو ہم قومی بسمارک کی طرح اپنی پتوار کھو دیں گے جو ہمیں حفاظت کی طرف لے جا سکتی ہے. اس کے برعکس جدید زندگی کی نفاستوں میں گھر کر بھی ہم قابل اعتماد سمت کا تعین کرنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تاہم ہم دانا اور مناسب سمت کا خاکہ بنائیں اور اس پر چلیں. ہمارا آسمانی باپ ہماری سنجیدہ دعاؤں کا جواب ضرور دے گا. اگر ہم آسمانی مدد کے خواہاں ہوتے ہیں تو ہماری پتوار بسمارک کی پتوار کی مانت تباہ نہ ہوگی. اپنے انفرادی سفروں میں آگے بڑھتے ہوئے میری دعا ہے کہ ہم زندگی کے سمندر پر بحفاظت سفر کریں. میری دعا ہے کہ ہم میں دانیل کا سا حوصلہ ہو، کہ ہم گناہ اور آزمائشوں میں گھرے ہونے کے باوجود سچے اور وفادار ہیں. میری دعا ہے کہ ہماری گواہیاں نیفی کے بھائی یعقوب کی سی گہری ہوں، جس نے اس کا سامنا کرتے ہوئے جو اس کے ایمان کو ہر ممکن طریقے سے خراب کرنا چاہتا تھا، یہ اعلان کیا، مجھے متزلزل نہیں کیا جا سکتا. جب ایمان کی پتوار راہ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے تو ہم بھی اب واپس گھر خدا کے پاس گھر جانے کی راہ پا لیں گے، اس کے ساتھ ابدی طور پر رہنے کے لیے. ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہو. میں یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ اور مخلصی دینے والے کا نام میں مانگتا ہوں. آمین.
Farewell, we're going. Father in heaven,
آسمانی باپ, ہم حلیمی کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں اس موقع کے لیے کہ کہانتی رہنماؤں کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نبی کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سب کے لیے بھی جن کو ہم نبی, مکاشفہ بین اور رویا بین کے طور پر مانتے ہیں. آسمانی باپ, دعا کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں کہ ہم متحد ہوں ہارونی اور ملکیصد کی کہانت کے طور پر, کہ ہم آگے بڑھیں, خدمت کریں اور اپنے بہنوں بھائیوں کو بلندی عطا کر, کہ ہم متحد ہوں کہانتی حاملین کے طور پر جب ہم اپنے آپ کو اہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری مدد کر کے ہم پاک جگہوں پہ کھڑے ہوں, کہ ہم راست فیصلے کریں, کہ ہماری گواہیاں مضبوط ہوں, کہ تیرے ہاتھوں میں آلہ بنے. ہم شکر گزار ہیں, مشنریوں کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر ان کے ساتھ شامل ہوں اور تیرے کام کو تیز کرنے میں اس کا ایک بڑا حصہ بن. ہم تجھے پیار کرتے ہیں, تیرے بیٹے کی مثال کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اس کی پیروی کر سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں, ہمارے مضبوطی ادا کر ان سب میں جو ہم کرتے ہیں. جب ہم اس کانفرنس سے جاتے ہیں آج رات, کہ ہم وعدہ کر کے لوٹیں کہ مضبوط ہوں گے. یہ ہماری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں, آمین.